سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے توڑ کر سلسلہ رسن سیاست کا فسوں ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دے میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے اور مالک روز مقافات کو راضی کر لے حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے اپنے اکابر علماء دیوبند کی تاریخ کے واقعات بیان کروں اور ان کے ساتھ ساتھ ایک من گھڑت مجدد کی کہانی بھی سناؤں میرے دوستو ہر دور میں شرک کی کیفیت بدلتی رہی لیکن مشرک کی ذہنیت شروع سے آج تک ایک رہی شرک کی کیفیت ہر دور میں بدلی مشرک کی ذہنیت کبھی نہ بدلی اس لفظ پہ ذرا غور فرمائیں نوح علیہ السلام کے زمانے کا شرک یہ تھا کہ لوگ پانچ بزرگوں کے نام پر مجسمے انہوں نے بنائے تھے اور ان کو سجدہ کرتے تھے جب پیغمبر نے ان سے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو تو وہ کہنے لگے یہ نبی جو ہے یہ ولیوں کا منکر ہے، تو کیونکہ پانچ ولیوں کے نام پر ہم نے مجسمے بنائے، اس دور کا شرک ولیوں کے نام پر مجسمے بنانے کا شرک تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں شرک ایسا ہوا کہ لوگوں نے ایک رب واڑا بنایا ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے خدا وہاں بنے ہوئے تھے، اپنی اپنی مرضی کا خدا ہر آدمی لے جاتا اور اس کو سجدہ کرتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا شرک یہ تھا کہ لوگوں نے عیسیٰ کو اللہ کے نور کا ٹکڑا کہا، اللہ کا نور کہا، اللہ کے نور کا ٹکڑا کہا، اللہ کا بیٹا کہا۔ حضور علیہ السلام کے دور کا شرک یہ تھا کہ جس خانہ کعبہ کو شرک کی جڑیں وہ کھیلنے کے لیے بنایا گیا تھا، اسی کعبے میں لوگوں نے 360 بت بنا کر رکھے اور کعبے کی عظمت کو پامال کیا، اور وہ مشرک ایسے تھے کہ جن کا شرک 360 خداؤں سے زیادہ نہیں ہوا، یعنی ساری زندگی ان کے خدا 360 رہے، لیکن آج کا شرک ایسا ہے کہ جن کے خداؤں کی تعداد کا ہی پتہ نہیں۔ اس دور کا شرک یہ تھا کہ 360 سے 361 نہیں ہوئے، 369 نہیں ہوئے، 360 رہے، اور انہی 360 خداؤں کو وہ مشکل کشا کہتے، حاجت روا کہتے، بگڑی بنانے والا کہتے، لیکن آج کا مشرک اتنا سخت ہے، آج کا مشرک اتنا ذلیل ہے، آج کا مشرک اتنا بے ایمان ہے، آج کا مشرک اتنا مکار ہے، آج کا مشرک اتنا عیار ہے کہ پہلے زمانے کے چاروں قسم کے شرکوں سے زیادہ سخت آج کا شرک ہے، نوح کے دور کے شرک سے زیادہ آج کا دور زیادہ شرک میں سخت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور کا شرک اتنا سخت نہ تھا جتنا آج کا شرک سخت ہے، عیسیٰ کے دور کا شرک اتنا سخت نہ تھا جتنا آج کے دور کا شرک ہے، حضور کے دور کا شرک اتنا سخت نہ تھا جتنا آج کے دور کا شرک ہے، اس لیے کہ پہلے چاروں قسم کے شرک شرک کے نام پر ہوتے تھے، لیکن آج کا شرک نبی کے عشق کے نام پر ہوتا۔ اس دور میں کسی مشرک نے شرک کر کے اپنے آپ کو نبی کا عاشق نہیں کہا تھا، کسی نے شرک کر کے اپنے آپ کو ولیوں کا عاشق نہیں کہا تھا، وہ شرک کرتے تھے، وہ مشرک ہوتے تھے، لیکن آج کا مشرک شرک بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو نبی کا عاشق بھی کہتا ہے، شرک بھی کرتا ہے، ولی کا عاشق بھی کہتا ہے۔ اس دور کا شرک کفر کے نام پر تھا، آج کا شرک اسلام کے نام پر ہے، اس لیے ہر مولوی پر، ہر پیر پر، ہر ولی پر، ہر عالم پر، ہر شیخ الحدیث پر، ہر پڑھے لکھے پر فرض ہے کہ آج کے شرک کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے سب کچھ لٹا دے، جب تک اس دور کے شرک کی جڑ نہیں کٹتی کوئی عبادت قبول نہیں۔ اس دور کا شرک اتنا سخت ہے کہ میرے دوست عشق رسول کے نام پر، اور اس دور کے شرک کو بنیاد فراہم کرنے والا، اس دور کے شرک کی بنیادیں کھڑی کرنے والا احمد رضا بریلوی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو احمد رضا بریلوی سے تعارف ہے؟ ہے تعارف، آپ جانتے؟ کہتے ہیں بہت کم تعارف، تو پھر آج تفصیلی تعارف ہو جائے، ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو میں انشاءاللہ آج ان کا تفصیلی تعارف کراؤں، اور میرا ارادہ یہ تھا کہ میں تعارف علماء دیوبند کا کراؤں، لیکن ساتھ ساتھ اس کا تعارف بھی ہو جانا چاہیے، ہو جانا چاہیے۔ شرک کی بنیاد کو کھڑا کرنے والا، شرک کی بنیاد قائم کرنے والا، شرک کی جڑوں کو پانی دینے والا، اس دور کا سب سے بڑا مشرک احمد رضا بریلوی ہے، جس کا درجہ اتنا بلند ہے کہ ابو جہل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جس کا رتبہ اتنا اونچا ہے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا، یہ رتبہ اسی کے حصے میں آیا ہے، یہ خوش نصیب ہے کہ ابو جہل سے بھی اونچا مقام پا گیا، خوش نصیب ہے یا نہیں، ابو جہل سے بھی اونچا مقام پا گیا اور آدر سے بھی اونچا مقام پا گیا، پا گیا کہ نہیں؟ میرے دوستو، ہندوستان میں عیسائیوں نے، جب انگریز آیا تو عیسائیوں نے چوکوں میں کھڑے ہو کر کہا ہمارا پیغمبر عیسیٰ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، یہودیوں نے کہا ہمارے پیغمبر موسیٰ اللہ کے نور کا ٹکڑا، ہمارا نبی عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا، اب دیکھو عیسائیوں نے اپنے نبی کو نور من نور اللہ کہا، یہودیوں نے اپنے نبی کو نور من نور اللہ کہا، چاہیے کیا تھا کہ کوئی آدمی اس دوران اٹھتا وہ یہ کہتا اللہ کے نور کا ٹکڑا ہونا کسی نبی کی شان نہیں، اللہ کا ٹکڑا نہیں ہوتا ہر جگہ موجود ہونا کسی نبی کی شان نہیں، عالم الغیب ہونا کسی نبی کی شان نہیں، مختار کل ہونا کسی نبی کی شان نہیں، چاہیے یہ تھا کہ کوئی ایسا آدمی اٹھتا اور اٹھ کر عیسائیت کے شرک کی جڑیں کاٹتا، یہودیت کے شرک کی جڑیں کاٹتا، اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مولانا قاسم نانوتوی کو، مولانا رشید احمد گنگوہی کو، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو پیدا کیا، جنہوں نے کہا عیسائیت عیسائیوں کا عقیدہ غلط ہے، یہودیوں کا عقیدہ غلط ہے، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے نور کا ٹکڑا یہ غلط ہے، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے نور کا ٹکڑا یہ غلط ہے، قاسم نانوتوی نے عیسائیت کے شرک کی جڑ کاٹی، یہودیت کے شرک کی جڑ کاٹی، لیکن اس یہودیت اور عیسائیت کے شرک کی جڑوں کو سہارا دینے کے لیے احمد رضا پیدا ہوا، اس نے کہا نہیں، اگر عیسیٰ اللہ کے نور کا ٹکڑا تو ہمارا پیغمبر بھی اللہ کے نور کا ٹکڑا، اس نے کہا اگر تمہارا پیغمبر اس اللہ کے نور کا ٹکڑا، ہمارا نبی بھی اللہ کے نور کا ٹکڑا، اگر موسیٰ اللہ کے نور کا ٹکڑا، ہمارا نبی بھی اللہ کے نور کا ٹکڑا، وہ شرک جس کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے قاسم نانوتوی میدان میں آیا تھا، اس جڑ کو، اس شرک کو، اس کفر کو، اس الہاد کو، اس بر صغیر میں سہارا دینے والا احمد رضا بریلوی، دوسری طرف ہندوؤں نے ہر آدمی کے مرنے پر ہندو نے رسم جاری کی، آدمی مر جاتا ہے اس کی لاش کو آگ لگائی جاتی ہے، آگ تین دن جلتی رہتی ہے، تیسرے دن جب آگ بجھائی جاتی ہے، ہندوؤں نے اس رسم کو، آگ بجھانے کی رسم کو رسم پھول کہا، پھول یعنی اس کی ہڈیوں کو صاف کرنا، یہ ایک رسم بنائی کہ آگ بجھ گئی اس کو رسم پھول کہا، اس کے بعد سات دن کے بعد اس کی ہڈیوں سے راکھ کو صاف کیا، اس کو ساتواں کہا، اور 21 دنوں کے بعد اس کو پانی سے دھویا، اس کو 21واں کہا، اور 40 دنوں کے بعد اس آدمی کی ہڈیوں کو گنگا میں جا کر پھینک آئے، اس کو رسم چہلم کہا، احمد رضا بریلوی آیا، اس نے کہا ہم کوئی کسی سے کم ہے، اگر تم نے رسم پھول بنائی تو ہم نے فا کو کاٹ کر کاف بنا دیا، ہم نے رسم کول بنا دی، احمد رضا بریلوی نے کہا ہندو ہم تم سے کم ہیں، بادشاہ اسی تواڈے تو کٹا، اسی بھی چاہیے رسم پھول، انہوں نے کہا رسم پھول، اس نے کہا رسم کل، اس نے کہا ستواں، اس نے کہا ستواں، اس نے کہا 21واں، اس نے کہا میرا بھی 21واں، اسے کہا رسم چیلم، انہوں نے بھی کہا رسم چیلم۔ اب اندرا گاندھی کا لڑکا مرا سنجے گاندھی، اسے اخبارات میں آیا کہ سنجے گاندھی کا رسم چیلم اندرا گاندھی نے کیا۔ اب وہ رسم چیلم جو اندرا گاندھی نے کیا، ان سے پوچھو کہ تم نے اندرا گاندھی سے لیا یا اندرا گاندھی نے تم سے لیا، ٹھیک ہے نا؟ اگر تم نے لیا تو تب بھی تم ترقی یافتہ، اگر انہوں نے لیا تو وہ ترقی یافتہ۔ یعنی عیسائیت کے عقیدے کو باقی احمد رضا نے رکھا، یہودیت کے عقیدے کو باقی احمد رضا نے رکھا، ہندوؤں کی رسموں کو باقی احمد رضا نے رکھا۔ اور یہ قوم اتنی بولی والی ہے کہ کہتی بھی رسمیں کل ہے پھر بھی کرتی ہے۔ اور بعد لو، اگر یہ نبی کی سنت ہوتی تو سنت کل ہوتا، سنت چیلم ہوتا۔ یہ لفظ کہتا ہے رسم کل، رسم چیلم، رسم کہہ کر سنت کیسے بن سکتی؟ جو ہے رسم، رسم ہے کہ نہیں؟ آدمی مر جاتا ہے، مر جانے کے بعد اس کو غسل دینا حضور کا حکم ہے، اپنے مردے کو خود غسل دے وہ۔ لیکن یہ احمد رضا کا پیروکار ملا یہ مسئلہ نہیں بتائے گا، اس لیے کہ اس کی فی مردہ اس کا ٹیکس لگا ہوا ہے، 25 روپے فی مردہ غسل اس کی فیس مقرر ہے۔ اس لیے یہ نبی کی سنت کیسے پوری ہونے دے؟ ایک بستی میں میں چلا گیا، میں نے کہا مولوی صاحب تقریر میری ختم ہو گئی، دوسری مسجدوں کے مولوی بھی آ گئے۔ میں نے کہا بھائی مولوی صاحب کتنی تنخواہ ہے؟ کہنے لگے میری تنخواہ 200 روپیہ ہے مہینے کی، لیکن میرا گزارا بڑا اچھا ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا اس علاقے کے مردے نہلانے کا کام بھی میرے ذمے ہے۔ میں نے کہا اس علاقے کے مردوں کا ٹھیکہ تیرے ذمے؟ میں نے کہا تو ایسے خوش ہے جیسے تجھے سپر ہائی وے کا ٹھیکہ مل گیا کہ یہ سپر ہائی وے تو نے تعمیر کرنی؟ کہتا علاقے کے مردے نہلانے کا کام میرے ذمے۔ میں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ نبی نے فرمایا اپنے مردوں کو خود غسل دو، یہ نبی کا حکم تم نہیں سناتے، تمہیں شرم کرنی چاہیے۔ اتنے پیسے بٹورتے ہو، 25 روپے فی مردہ لیتے ہو، ایک جوڑا کپڑوں کا لیتے ہو، دین اور قرآن کو بدنام کرتے ہو۔ تو مولوی کہنے لگا فاروقی صاحب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ 2 مہینے گزرے ہیں، اتنا مندا پڑا ہے کہ علاقے میں کوئی مرا ہی نہیں ہے۔ اور میں نے گاؤں والوں سے کہا پاگلوں، تم نے نبی کی سنت کو چھوڑا، یہ ملا تمہارے مرنے کی دعا نہ کرے تو کیا کرے؟ یہ تو احمد رضا کا مذہبی پہلو تھا کہ مولوی احمد رضا نے عیسائیت کے مشن کو اپنایا۔ عیسائیوں کے نزدیک عیسیٰ اللہ کا ٹکڑا، عیسیٰ حاضر ناظر، عیسیٰ عالم الغیب، عیسیٰ مختار کل، عیسیٰ علیہ السلام ہر جگہ موجود، عیسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ سے ساری دنیا کو دیکھتے ہیں۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ کہ عیسیٰ حاضر ناظر۔ بریلوی کا یہ عقیدہ کہ حضور حاضر ناظر۔ عیسائیوں کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام مختار کل، یہ کہتے حضور مختار کل۔ عیسائیوں کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام عالم الغیب، انہوں نے کہا حضور عالم الغیب۔ جو عقیدہ عیسائیوں کا تھا احمد رضا نے اسی عقیدے کو باقی رکھا۔ کیوں؟ کہ احمد رضا یہ تو مذہبی طور پر عیسائیوں کی خدمت کرنا چاہتا تھا، اس لیے جو کام عیسائیت نے برطانیہ سے پادری منگوا کر ہندوستان میں کیے، اللہ تعالی کی مشیت دیکھیے کہ جو کام عیسائیوں نے پادری منگوا کر یہاں کیے، احمد رضا کو ابو جہل سے درجہ اس لیے اونچا مل جاتا ہے کہ وہ کام یہاں بیٹھے بٹھائے احمد رضا نے خود ہی کر دیا، جو عیسائیوں نے وہاں سے یہاں آ کر کیا اس نے یہاں بیٹھے بٹھائے کر کیا یا نہیں کیا؟ اور آج یہ اسی بات کا نتیجہ ہے کہ علامہ احسان اللہ ظہیر شہید ہوتا ہے تو پاکستان کا بریلوی مولوی کہتا ہے کہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ میں نے کہا پاگلو، میں نے کہا الو، جو مردود ہوتا ہے وہ جنت البقیع میں دفن ہوتا ہے، اے جو مردود ہوتا ہے وہ عثمان غنی کے قدموں میں دفن ہوتا ہے، جو مردود ہوتا ہے وہ حلیمہ سعدیہ کے دائیں طرف دفن ہوتا ہے، جو مردود ہوتا ہے وہ امام مالک کے پاؤں میں دفن ہوتا ہے۔ اے وہ تو مر گیا, اس کو اتنا مرتبہ ملا کہ اس مرے ہوئے کو خدا نے بلا لیا اور تم زندوں کو خدا نے وہاں سے نکال دیا. اسپتال میں ہے, آئے دوسرا دن گزرا تو جنت البقیع میں, آئے شہادت کی موت ہے اور اس شہادت کی موت والے کو مدینے میں خدا نے سلا دیا اور مرے ہوئے کو بلا لیا اور تم زندہ کو وہاں سے نکال نکالا کہ نہیں نکالا. مردود وہ ہے کہ مردود تم ہو جن کو مکے سے بھی رد کر دیا گیا, مدینے سے بھی رد کر دیا گیا. شاہ احمد نورانی اور عبدالستار نیازی کے سمیت چرنجا مولویوں کا سعودی عرب میں داخلہ بند ہے اور ان کے فوٹو جدہ کے ایئرپورٹ پر لگائے گئے ہیں, جس طرح اشتہاری ملزموں کے فوٹو لگتے ہیں.
جا کے دیکھیں
اور جاؤ جا کر دیکھو, بڑا شور مچایا, کہتے جی کنز الایمان پر پابندی ہٹاؤ. شور مچاتے تھے کہ نہیں؟ شور مچا مچا کر الٹے سیدھے نعرے لگاتے تھے, شور مچاتے تھے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہمارا پیر یہ کر دے گا, ہمارا پیر وہ کر دے گا. کنز الایمان پر پابندی تو کیا ہٹتی, ان پر اپنوں پر پابندی لگ گئی. اور جاؤ جا کر روو احمد رضا کی قبر پر کہ جو راستہ تو نے دکھایا تھا اس راستے نے تو مکہ مدینہ بند کر دیا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اب جناب کہتے آل پارٹیز کانفرنس ہوگی, کہا کہ اور پھر کہا گول میز کانفرنس ہوگی. تیرے گھر تک کرسی کوئی نہیں, کان گول میز کتوں لے آنی ہے؟ گول میز, ہاں کس کے ساتھ گول میز کانفرنس کرو گے؟ تیرے باپ احمد رضا کے نزدیک تو مسلمان ہی کوئی نہیں. بس احمد رضا کی کتاب تمام العیش, کوکب الشہابیہ, ملفوظات, یہ کتابیں پڑھ. اس میں لکھا کہ جو دیوبندی وہابی اہل حدیث کو مسلمان کہے وہ بھی مرتد ہے, اور تمہارے بڑوں نے تو لکھا کہ دیوبندی سے ملنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. مولانا فضل الرحمان کراچی میں تجھے ملے تیرا نکاح باقی رہ گیا, اور بادشاہ نکاح دے دوبارہ کرا لا, ابھی تو پیغام نہیں بھیجتے نکاح سے دوبارہ کرا لا. ٹھیک ہے نا؟ اور ایک ان کے مولوی صاحب نے لکھا حشمت علی داناپوری نے تجانب اہل سنت نے کہ مسلم لیگی کے ساتھ مسافہ کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے, اور پچھلے سال یہ نکاح کئی سال پہلے ٹوٹ چکا ہے, پیر پگاڑا کے ساتھ مسافہ کر کے ان تمام کا نکاح ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے, وہ اپنا نکاح کتنے کتنے بچاؤنا ہے؟ اتڑنیا پھرنیا نے, تسا گل نہیں میری سمجھنی, یہ اتڑنیا پھرنیا, یہ نکاح کئی جگہ ٹوٹ گئے نے, گل مک گئی. یہ احمد رضا کا مذہبی پہلو, میں بھی مذہبی پہلو کی بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ یہ تیجا, یہ ساتا, یہ چالیسواں حضور کی سنت ہے. حضور کے دور میں لوگ نہیں شہید ہوئے, حضور کے چچا شہید نہیں ہوئے جن کی لاش کے 12 ٹکڑے پہاڑوں پر بکھیر دیے گئے تھے, اور پیغمبر نے فرمایا ابو عامر کو کہ جاؤ میرے چچا کے ٹکڑے جمع کر کے لاؤ, اور چچا کے ٹکڑے لائے گئے تو ایک کپڑے میں بند ہے جس طرح گوشت کی بوٹیاں ہوتی ہیں, لیکن پیغمبر نے چچا کا تیجا نہیں کرایا, ساتا نہیں کرایا, 21واں نہیں کرایا, 40واں نہیں کرایا, تو یہ کہاں سے لایا؟ ہندوؤں سے، سکھوں سے؟ مسلمان اسلام کو سکھوں کے دروازے پر لانا چاہتا ہے؟ مولوی احمد رضا بریلوی اس پوری امت مسلمہ کو کفر اور شرک کی دہلیز پر لانا چاہتا تھا. اللہ مولانا قاسم نانوت بھی قدر سے بلند کرے کہ جس نے آ کر شرک کی جڑوں کو کاٹ دیا اور احمد رضا کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر نہ ہونے دیا. تیجا، ساتواں، چالیواں، نواں، گیارہویں، یہ تیرے پیو نے بڑھائی. ایک مولوی صاحب سے میں نے پوچھا، یار گیارہویں کا بھی کوئی ثبوت ہے؟ اس نے کہا گیارہویں کا ذکر تو قرآن شریف میں آیا. بندے میں کیا، میں کہا قرآن میں کہا آیا؟ کہنے لگا قرآن میں نہیں آیا، بل فجری والے عالم عشر دن دسواں رات گیارہویں. بل فجری والا یاد عشر دن دسواں رات گیارہویں. میں نے کہا یار یہ تو تفصیل ہم نے نہیں سنی، اور جس الو سے بات کرو وہ دلیل قرآن کی دیتا ہے، معنی بدلتا ہے، بدلتا ہے. یار میں نے ایک آدمی، ایک پرویزی تھا لڑکا، میں نے اس کو کہا کہ نماز جماعت سے پڑھا کرو. کہنے لگا قرآن میں آیا کہ اکیلے پڑھ لیا کرو. میں نے کہا کہاں آیا؟ کہنے لگا قرآن میں نہیں آیا، ان الصلاۃ تنہا کلے آئی، ان الصلاۃ کلے آئی، قرآن میں آیا ہے. مانا بدل دیا کہ نہیں؟ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے 53 کی تاریخ میں جسٹس منیر نے پوچھا کہ مرزا قادیانی کو تم کافر کیوں کہتے ہو؟ انہوں نے کہا اس کے دعوی نبوت کی وجہ سے. مرزا بشیر الدین اس کا لڑکا تھا، پہلا مرزائیوں کا نام نہاد خلیفہ، اس کو جسٹس منیر نے عدالت میں بلایا، عطا اللہ شاہ بخاری کے سامنے پوچھا کہ بتا تیرے باپ کے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو اس مردود نے کہا کہ میرے باپ کا نام تو قرآن میں آیا ہے. اس نے کہا میرے باپ کا نام؟ شاہ جی نے کہا کہاں آیا؟ کہنے لگا میرے قرآن میں نہیں آیا، مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، اس احمد سے مراد غلام احمد ہے. شاہ جی نے کہا کہ تیرے باپ کا نام تو احمد تھا، بلکہ تیرے پیو نو تے پنجابی چ کہندے سی گاما کانا، گاما کانا، یہ تو احمد ہے. تو وہ کہنے لگا مرزا بشیر کے میرے باپ کا اصل نام احمد ہے. اصل نام؟ انہوں نے کہا وہ تو غلام احمد ہے. کہنے لگا جی اصل احمد ہے، غلام ایسے ہی ہے. غلام میرے باپ کا اصل نام احمد ہے، غلام ایسے ہی. بعد میں شاہ جی کی باری آئی بیان دینے کی تو جسٹس منیر نے پوچھا شاہ جی آپ کا نام کیا ہے؟ شاہ جی نے کہا میرا نام ہے اللہ. مرزا بشیر نے کہا آپ کا نام تو عطا اللہ ہے. شاہ جی نے کہا میرا نام ہے اللہ عطا، ایسے ہی ہے، عطا ایسے ہی ہے. اور اللہ ہی نبیوں کو بھیجا کرتا ہے، میں نے اس مردود کو نہیں بھیجا. جس مردود سے بات کرو کہتا ہے یہ دلیل قرآن میں آئی. یہ دلیل کہاں آئی ہے؟ قرآن. تو میں نے کہا گیارہویں کا کوئی ثبوت ہے؟ کہنے لگا قرآن میں آیا ہے. میں نے کہا قرآن میں تو کہیں نہیں آیا. میری سمجھ میں ایک بات آتی ہے کہ جب عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں ششو پنج میں پڑ گیا. کس میں پڑ گیا؟ شش کہتے ہیں چھ کو، پنج کہتے ہیں پانچ کو، چھ اور پانچ. تو میں نے کہا جب عام آدمی پریشان ہوتا ہے تو ششو پنج میں پڑ جاتا ہے، جب ملا پریشان ہوتا ہے تو گیارہویں بھی پڑ جاتا ہے. تو آج کے بعد جو گیارہویں کی بات کرے تم کہا کرو یہ ششو پنج میں پڑ گیا ہے. یہ کس میں پڑ گیا ہے؟ تیجا، ساتواں، چالیسواں، نواں، اکیسواں، گیارہویں قرآن میں ہے، تیس پاروں میں، لاکھوں احادیث میں، 144,000 صحابہ کے اقوال میں، آئمہ کے اقوال میں، پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی کتاب بنیت الطالبین میں کسی جگہ موجود ہے؟ صرف ہندوؤں کی رسموں کو باقی رکھنے کے لیے احمد رضا بریلوی نے ان رسموں کو امت مسلمہ میں جاری کرنے کی کوشش کی۔ شرک کو باقی رکھنے کے لیے عیسائیت اور یہودیت کا عقیدہ اپنایا، حاضر ناظر، مختار کل، عالم الغیب، ہر جگہ موجود، یہ عیسائیوں اور یہودیوں کا عقیدہ ہے، اور تیسرا ساتا 40واں یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ ہندوؤں اور عیسائیوں اور یہودیوں سے مرکب جو چیز ہے اس کو احمد رضا بریلوی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان تمام سے اس کا مرتبہ اونچا ہے، ان تمام سے مرتبہ اونچا ہے کہ نہیں؟ یہ سیاسی بات ہے۔ آج کل بڑی پریشانی، مخالفت تبلیغی جماعت کی، میں نے ایک مولوی صاحب سے کہا کہ بھئی لوٹا بھی اپنا، مولوی صاحب سے کہا کہ بھئی لوٹا بھی اپنا، مسلح بھی اپنا، پیسہ بھی اپنا، وقت بھی اپنا، تمہیں ان سے کیا تکلیف ہے؟ تو کہنے لگا تکلیف کچھ نہیں، جو آدمی 10 دن کے لیے ان کے ساتھ چلے جاتا ہے وہ ہمیں 11ویں کا کھل حلوہ نہیں بھیجتا، وہ ہمیں جمعرات کی روٹی نہیں بھیجتا۔ اور انہوں نے جناب کئی سال پہلے رائے بند میں کانفرنس کی اور کہا کہ چلو چلو رائے بند چلو، سنایا آپ نے ملاد کانفرنس رائے بند، اور اعلان کیا کہ ہر سال یہ کانفرنس ہوگی، لیکن اس کے بعد آج تک نہیں ہوئی۔ ہوئی کیوں نہیں ہوئی؟ آپ کو پتا ہے کہ اس جلسے میں جس پارک میں وہ اجتماع تھا کل 10,000 آدمی آ سکتے ہیں، مغرب کی نماز کا وقت آ گیا، تھوڑا سا وقفہ باقی تھا، ان کا بھی مہمان آئے ہیں، چائے پکاؤ، بسکٹ بھی لاؤ، چائے اور بسکٹوں کے تو یہ دشمن ہے شروع سے، بسکٹ بھی لاؤ۔ اب جناب وہاں چائے بھی چلی، بسکٹ بھی چلے، مغرب کی نماز آ گئی۔ کہنے لگا بھائی یہ تو مشترکہ پروگرام ہے تبلیغی جماعت کا، ان کا نہیں، یہ دیوبندیوں کا ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ مشترکہ ہے سب مسلمانوں کا۔ کہنے لگا اگر سب مسلمانوں کا ہے تو پھر اس طرح کریں، آج مغرب کے بعد جو بیان ہوگا اس میں ہم بیان کریں گے۔ تو بزرگوں نے کہا کہ جس آدمی نے روزانہ بیان کرنا ہوتا ہے دوپہر 11 بجے مشورہ ہوتا ہے، آج کا مشورہ ہو چکا ہے، آپ یہاں رات رہیں، کل 11 بجے آپ کا نام مشورے میں دے دیں گے، کل شام آپ بیان کر لیں۔ تو کئیوں نے کہا یار ٹھیک ہے چلو، بیان کرنے سے قبضہ ہوتا ہے تو ٹھیک۔ تو ایک مولوی نے کہا کہ آتے تو چائے پی کر بدل گئے، جو رہ گئے وہ مغرب کے بعد بدل جائیں گے، کل کو ہمارے ساتھ کوئی نہیں جائے گا، یہ سارے یہی وقت لکھا جائیں گے، سارا کچھ ہی ختم ہو گیا۔ اور پریشان ہو کر لوٹے، 350 آدمیوں میں 200 آدمی وہاں وقت لکھوا کر گیا، تمہارا کانفرنس اس لیے نہیں کی، اگر دوبارہ کرتی تو وہ باقی بھی آ کر وقت لکھاتے۔ انہوں نے کہا بغیر اس کے ہی اچھے، مذہبی دشمنی، کفر کے فتوے۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے گئے، اس قدر عظیم انسان جس نے ہزاروں علماء شاگرد پیدا کر کے اس پاکستان میں شاہ اسماعیل شہید کا کردار ادا کر کے شرک اور بدعت کے ایوانوں کو توڑ دیا تھا، نعرہ تکبیر ان کے خلاف پروپ بڑا پروپگنڈا کیا۔ ان کی وفات کے بعد میں نے کہا تم الٹے لٹک جاؤ، پروپگنڈے کرتے رہو، کفر کے فتوے لگاتے رہو، احمد رضا
دوبارہ قبر سے اٹھ کر بھی آ جائے، شیخ القرآن کا نہ مشن ختم ہو سکتا ہے نہ تبلیغی جماعت کا لشکر ختم ہو سکتا.
میرے دوستو، یہ تھا ان لوگوں کا مذہبی پہلو، اور سیاسی طور پر 1857 کی جنگ آزادی میں، 1857 کی جنگ آزادی کے اندر مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ نے، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے وائسرائے برطانیہ کی فوجوں کا مقابلہ کیا، اور اس کے اندر اس جنگ میں کئی سو علماء شہید ہوئے. 22 دن جنگ آزادی رہی، اور اس جنگ کے بعد وائسرائے برطانیہ کے آرڈر سے 14,000 علماء شہید کیے گئے. 14,000 وہ علماء تھے کہ جن کی لاشوں کو دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک لٹکا دیا گیا تھا. علماء کی لاشیں درختوں پر لٹکائی گئی، اور کل 5,00,000 علماء 1857 کی جنگ آزادی میں شہید ہوئے، اور یہ 1864 سے لے کر 1866 تک 5,00,000 علماء شہید ہوئے. مدرسوں پہ بلڈوزر پھرتے، جو داڑھی والا نظر آتا اس کو گولی ماری جاتی، کالا پانی کے سنگلاب سناٹوں میں علماء حق کو بھیجا گیا، سوروں کی کھالوں میں بند کر کے چلتے ہوئے تنوروں میں علماء کو ڈالا گیا. لاہور کی شاہی مسجد کے صحن میں ایک سندھ میں پھانسی کا پھندا بنایا جاتا، 100 علماء کو پھانسی دی جاتی. دریائے راوی میں لاہور کے قریب 80 علماء کو گولیوں میں بند کر کے ڈالا جاتا، اور اوپر سے ان کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا. مسٹر ٹامسن اپنی انگریزی کی ایک کتاب میں لکھتا ہے کہ دلی میں میں اپنے خیمے میں گیا تو مجھے خون کی بدبو آئی، میں پیچھے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ 40 علماء کے کپڑے اتار کر ان کو آگ کے انگاروں پہ ڈالا گیا ہے، اور میرے سامنے 40 اور مولویوں کو لایا گیا، اور ان سے انگریز نے کہا مولویوں ایک صفحہ کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے، تمہیں چھوڑ دیتے ہیں. ٹامسن کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے کہ پہلے 40 علماء بھی آگ پر پک گئے، اور دوسرے 40 علماء بھی آگ پر پک گئے، ایک بھی عالم ایسا نہ تھا جس نے انگریز کے سامنے گردن جھکائی. مسٹر ٹامسن کہتا ہے کہ ایک شیخ الحدیث کو جس کی داڑھی کے بال سفید تھے، اس شیخ الحدیث کو ہتکڑیاں پہنا کر لایا گیا، اور توپ کے منہ کے آگے شیخ الحدیث کو باندھ دیا گیا، اور ایک بٹن دبایا گیا، اور بٹن دبانے سے جب توپ کا گولہ وہاں سے نکلا تو پوری فضا میں اس جید عالم کا ذرہ ذرہ بکھر گیا. لیکن ظالم انگریز کو ترس نہیں آتا تھا. مولانا جعفر تھانیسری، مولانا ولایت علی، مولانا مملوک علی، مولانا یحییٰ علی، ان کو امبالہ سے گرفتار کر کے کوٹ لکھپت سے لاہور تک پیدل لایا گیا، اور وہاں پہنچے ان کے گلے میں لوہے کے توپ ڈال دیے گئے، زنجیریں پہنا دی گئی، ہاتھوں سے ہتھکڑیاں کی وجہ سے لہو بہتا تھا، پاؤں سے لہو بہتا تھا. گورے افسر نے کہا ان کے گلے میں ایک توپ اور ڈال دو. اس کے بعد ان 3-4 علماء کے لیے انگریز نے لوہے کے پنجرے بنائے، اور ان پنجروں میں چونچ دار سلاخیں لگائی. مولانا تھانیسری کہتے ہیں تاریخ کالا پانی میں کہ ہمیں انگریز نے اس قدر رسوا کیا، اس قدر انگریز نے اذیتیں پہنچائی کہ ہمارا قلم لکھنے کی طاقت نہیں رکھتا. چھ علماء کو پنجروں میں بند کیا گیا، ہاتھ نہ نہیں لگا سکتے تھے کہ پیچھے چونچ دار سلاخیں لگی ہوئی ہیں. مولانا تھانیسری کہتے ہیں اس کے بعد وہ 3-4 پنجرے ایک مال گاڑی کے ڈبے میں رکھے گئے، اور ان کو ملتان لایا گیا، آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر ہمیں ڈسٹرکٹ جیل لایا گیا. ہم جیل میں پہنچے تو ہمارے سامنے کالے برنس دے دیے گئے ہمارے ہاتھوں میں، اور انگریز افسر نے کہا مولویوں صبح کو تم تمام علماء کو پھانسی دے دی جائے گی. مولانا کہتے ہیں ہمیں ہمیں پھانسی کے ورنٹ ملے، ہم نے ساری رات خوشی منائی۔ انگریز حیران ہوا کہ پتہ نہیں ان کو موت کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ صبح کو گورا افسر آیا، کہنے لگا مولوی جعفر تمہیں تو آج پھانسی ہوگی، تم ساری رات خوش تھے۔ فرمایا ہم کسی لیے خوش تھے کہ ہمیں پھانسی ہوگی، اس لیے ہم بڑے گناہگار لوگ ہیں، ہم سمجھتے تھے کہ بستر پر مریں گے، پتہ نہیں جنت ملے گی کہ نہیں، لیکن جب سے ہم پھانسی کی بات ہمارے سامنے میں آئی ہم نے سوچا کہ ادھر تخت دار پہ چڑھیں گے، سیدھے حوض کوثر پہ پہنچ جائیں گے۔ مولانا جعفر ثانی شری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گورے افسر نے کہا تمہارے لیے سزائے موت کا حکم تبدیل کیا جاتا ہے، تین دن کے بعد فرم چاہے کہ تم تمام مولویوں کو کالا پانی کے لیے 14-14 سال کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ ہمیں موت کی سزا تھی، لیکن اس موت سے ہم خوش تھے، انگریز کالا پانی کی سزا دینے پر مجبور ہوا۔ اس موقع پر مولانا ثانی شری نے تاریخ کالا پانی میں ایک شعر لکھا ہے، جب موت کی سزا عمر میں بدل گئی تو فرماتے ہیں مستحق دار کو حکم نظر بندی ملا، مستحق دار کو حکم نظر بندی ملا، کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اگر پھانسی ہو جاتی تو رہائی ہو جاتی۔ مولانا کہتے ہیں جو جس کو کالا پانی لے جایا جاتا اس کی داڑھی کے بالوں کو کاٹ دیا جاتا۔ انگریز نے مولانا یحیی علی کی داڑھی کے بالوں کو کاٹا تو وہ داڑھی کے بالوں کو ہاتھوں میں پکڑ کر دھاڑے مار مار کر روتے تھے اور کہتے تھے داڑھی کے بالوں تمہیں مبارک ہو، ہم چاہتے تھے شہادت ہمیں ملے لیکن ہماری بجائے تمہیں شہادت مل گئی۔ اس کے بعد ہمارے بچوں کو ملاقات کے لیے لایا گیا، فرماتے ہیں کہ ایک میرا 8 سال کا بچہ صادق تھا اور ایک میری بیوی تھی، جب وہ ملاقات کے لیے آئی ہماری ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں دیکھ کر میرا بچہ دار و قطار رونے لگ گیا اور کہنے لگا ابا جان آپ کا کیا بنے گا۔ تو میں نے کہا بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر تیرے خدا نے زندگی لکھی تو 14 سال کے بعد واپس آؤں گا، ورنہ قیامت کی صبح کو جنت میں ملاقات کر لوں گا۔ یہ ان لوگوں کا ایمان تھا میرے دوستو۔ ایک طرف سوروں کی کھالوں میں علماء کو بند کر کے ڈالا گیا، ایک طرف کالا پانی کے جزیروں میں بھیجا گیا، ایک طرف انڈمان کے ساحل پر اتارا گیا، ایک طرف علماء کو گولیوں سے اڑا دیا گیا، علماء کو نیزوں سے اڑا دیا گیا، علماء کو جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت جب ان علماء نے میرے دوستوں قربانیاں پیش کی، میں رضا خانی امت سے سوال کرتا ہوں مجھے بتائیں کہ اس وقت مولوی احمد رضا بریلوی کہاں تھا، اس وقت احمد رضا بریلوی کا استاد کہاں تھا جب مولانا قاسم نانوتوی مولانا رشید احمد گنگوہی انگریز کا مقابلہ کر رہے تھے، اس وقت احمد رضا بریلوی کی تاریخ کیا تھی۔ اگر آپ کو تاریخ کا پتہ نہیں تو میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوں کہ مولوی احمد رضا بریلوی 1856 میں پیدا ہوا۔ کس تاریخ کو پیدا ہوا؟ 1856۔ اور 1857 میں مولوی احمد رضا بریلوی 1 سال کی عمر کا تھا۔ بریلوی کہتے ہیں جناب 1 سال کی عمر کا بچہ کس طرح لڑائی لڑ سکتا ہے، کس طرح جنگ کر سکتا ہے، اس لیے مولوی احمد رضا 1 سال کا تھا۔ میں نے کہا وہ تو 1 سال کا تھا لیکن اس کا استاد کہاں تھا، اس کا ماں باپ کہاں تھا؟ وہ بھی مولوی تھا، اس کا دادا بھی مولوی تھا، اس کا پردادا بھی مولوی تھا، اس کا پیر بھی مولوی تھا، یہ سارے کہاں تھے؟ اگر وہ انگریز کا مقابلہ کرتے تھے تو ان کا نام ہمیں بتاؤ کہ احمد رضا کے فلاں استاد نے انگریز کا مقابلہ کیا، فلاں اس کے باپ نے انگریز کا مقابلہ کیا، فلاں اس کے جناب علی پیر نے انگریز کا مقابلہ کیا۔ لیکن کسی نے بھی انگریز کا مقابلہ تو تب کیا ہو اگر وہ انگریز کے مقابلے میں آئے ہو، اگر انگریز کی مخالفت انہوں نے کی ہو۔ انہوں نے تو انگریز کی کیا مخالفت کرنی ہے، انہوں نے تو جب ہوش سنبھالا تو انگریز کے اشارے سے ان علماء کی مخالفت کی کہ جنہوں نے ساری زندگی انگریز کے خلاف جیلیں کاٹی، انگریز کو ناچتے نہ چپوائے۔ میرے دوستو میں آپ کی معلومات کے لیے ایک اور بات درج کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کی ضرورت ہے، توجہ آپ کی ہے یا نہیں؟ میں ابھی آپ کو احمد رضا کا سیاسی شجرہ نسب بیان کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بات پر غور کریں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک کتاب چھپی ہے جس کتاب کا نام ہے سوان اعلی حضرت۔ کیا نام ہے؟ سوان اعلی حضرت۔ بڑی قابل غور کتاب ہے، اس کا نام ہے سوان اعلی حضرت، یعنی اعلی حضرت بریلوی کی سوان حیات۔ اس کتاب کے اندر دو باتیں لکھی، ایک بات ذہن میں رکھی، ایک بات یہ ہے کہ مولوی احمد رضا بریلوی کے استاد کا نام تھا مرزا غلام قادر، جو مرزا غلام احمد قادیانی کا بڑا بھائی تھا، مرزا غلام احمد قادیانی کے بڑے بھائی مرزا غلام قادر کے سے 7 سال تک احمد رضا بریلوی نے کتابیں پڑھی ہیں، یہ اس کتاب میں موجود ہے، مکتبہ فریدیا ساہیوال سے چھپی ہے۔ اور ایک اور بات، ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا میری امت میں 3 دجال پیدا ہوں گے، کتنے دجال پیدا ہوں گے؟ 3، اور تینوں کے نام حضور نے ذکر کیے، دو کا تو پتہ چل گیا تھا لیکن تیسرے کے بارے میں میں بڑا پریشان تھا کہ کون ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اس کتاب نے وہ مسئلہ بھی حل کر دیا، ہمیشہ بڑی قابل غور بات، اس کتاب نے وہ مسئلہ بھی حل کر دیا کہ 3 دجال، پہلے دجال کا نام مسیلمہ کذاب، حضور نے فرمایا میری امت میں 3 دجال ہوں گے، ایک کا نام مسیلمہ، دوسرے کا نام اسود انسی، اور تیسرے کا نام المختار، تیسرے کا نام ال، آپ حیران ہوگے کہ اس کا نام تو المختار ہے اور اس کا نام تو احمد رضا تھا، لیکن سوانح اعلی حضرت نے بڑی عجیب بات لکھی کہ اعلی حضرت بریلوی کا اصل نام المختار تھا، میں حوالے کا ذمہ دار ہوں کہ اعلی حضرت بریلوی کا اصل نام کیا تھا اور احمد رضا ان کے نانا نے نام رکھا تھا لیکن اس کے باپ نے نام رکھا تھا المختار، یعنی وہ دو سے چار تو پہلے گزر گئے اسود انسی اور مسیلمہ، لیکن تیسرا المختار تاریخ میں نہیں گزرا تھا، بریلویوں سے جب میں نے کہا کہ یہ المختار اس کا نام ہے اور حضور نے فرمایا میری امت میں المختار تیسرا دجال ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ یہ مختار بن عبید شخصی اس سے مراد ہے، میں نے کہا وہ تو مختار ہے اور حضور نے فرمایا المختار، اور احمد رضا کا نام بھی المختار تھا، ٹھیک ہے، اگر مقصود مختار بن عبید شخصی ہو تو حضور مختار فرماتے، حضور نے تو المختار فرمایا اور سوال اعلی حضرت نے بھی المختار لکھا، تو گویا کہ تیسرے دجال کی اس 14ویں صدی میں نشاندہی ہو گئی، اس تیسرے دجال کی نشاندہی، اور میری گل کوئی سخت نہیں، ہم کسی کی پر تنقید کرنے کے قائل نہیں ہیں، یہ تنقید نہیں تاریخ ہے، تاریخ کو دہرانا ہمارا فرض ہے، اگر اس تاریخ سے کسی کو تکلیف ہوتی ہو تو بھلے ہو، ٹھیک ہے نا، اور میں ان باتوں سے چپ کر جاتا اگر رضا خانی میرا چیلنج قبول کر لے، ٹھیک ہے نا بھائی، میں نے کئی سال پہلے راول پنڈی میں یہ چیلنج کیا تھا اور پچھلے سال اٹک میں بھی چیلنج کیا کہ اگر اس پاکستان میں کوئی احمد رضا کا حلالی بیٹا موجود ہے تو وہ مجھ پر مقدمہ چلائے، میں تو الزام لگاتا ہوں کہ احمد رضا بریلوی انگریز کا ایجنٹ تھا، جس طرح غلام احمد قادیانی انگریز کا ایجنٹ تھا اسی طرح احمد رضا بریلوی بھی انگریز کا ایجنٹ تھا، جس طرح احمد رضا غلام احمد قادیانی نے علماء دیوبند کو کافر کہا، اسی طرح احمد رضا بریلوی نے بھی علماء دیوبند کو کافر کہا، جس طرح غلام احمد قادیانی نے انگریز کی حکومت کو اللہ کا سایہ کہا، اسی طرح احمد رضا بریلوی نے بھی انگریز کی حکومت کو اللہ کا سایہ قرار دیا، میرے دوستو جس طرح احمد رضا بریلوی نے انگریز سے وظیفہ لیا، احمد رضا بریلوی نے جس طرح انگریز سے وظیفہ لیا اسی طرح غلام احمد قادیانی نے بھی انگریز سے وظیفہ لیا، میں نے کئی سال پہلے یہاں چیلنج کیا تھا اگر کسی رضا خانی کو یہ بات غلط معلوم ہوتی ہے تو مجھ پر ہائی کورٹ میں مقدمہ چلاؤ، اس راول پنڈی کی سرزمین پر اگر کوئی احمد رضا کا حلالی بیٹا موجود ہے تو میں اپنے چیلنج کو آج پھر دہراتا ہوں، آج رضا خانی اور شرک والی اس امت کو چیلنج کرتا ہوں کہ اپنے باپ کے اگر حلالی بیٹے ہو تو مجھ پر مقدمہ ہائی کورٹ میں چلاؤ کہ یہ ہمارے اعلی حضرت پر تنقید کرتا ہے. اگر ہائی کورٹ میں میں احمد رضا کو انگریز کا ایجنٹ انگریزی کی کتابوں سے ثابت نہ کروں تو میری سزا کونی ہے.
کئی سال گزر گئے اس کا مطلب ہے کہ احمد رضا کا یہاں کوئی حلالی بیٹا نہیں.
ٹھیک ہے,
اٹک میں, اٹک میں بھی میں نے چیلنج کیا, وہاں یہ الزام نہیں لگایا کہ اعلی حضرت انگریز کے ایجنٹ نہیں تھے اور انہوں نے ایجنٹ کہا, وہ بات نہیں. ورنہ ہائی کورٹ میں مجھ پر مقدمہ چلایا جاتا اور میں وہاں ثبوت پیش کرتا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ مولوی احمد رضا بریلوی 1856 میں پیدا ہوا, مرزا غلام احمد قادیانی 1842 میں پیدا ہوا. کتنے سال کا فرق ہے؟ کتنے سال کا؟ 14 سال. احمد رضا بریلوی 1842 میں اور مرزا غلام احمد قادیانی 1842 میں. احمد رضا بریلوی 1800 تو کتنے سال کا فرق ہے؟ 14 سال. مرزا غلام احمد قادیانی 1908 میں مرتا ہے, مولوی احمد رضا بریلوی کی وفات 1922 میں ہوتی ہے. کتنا فرق ہے؟ 14 سال. کتنا فرق ہے؟ 14 سال. ولادت میں اور وفات میں فرق کتنا ہے؟ تو 14 سال کا فرق کوئی فرق نہیں ہوتا, یہ ہم عمری کی دلیل ہوتی ہے. معاصرت اس کو کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ معاصرت. ایک تھا, اب دیکھو مولوی احمد رضا بریلوی 1888 میں اپنے باپ کی مسند پر بیٹھتا ہے. اس کے والد کا نام تھا مولوی نقی علی, دادے کا نام تھا مولوی تقی علی, پردادے کا نام تھا مولوی کاظم علی. ٹھیک ہے, یہ نام شیعہ والے ہیں کہ سنیوں والے ہیں؟ مولوی احمد رضا کا اپنا نام بھی شیعہ والا. چلو اگر وہ خود شیعہ نہیں تھا, یا آپ کوئی کہہ سکتا ہے جناب اس کے والدین نے نام رکھا اس کا کیا قصور ہے, تو اس کے اپنے لڑکے کا نام ہے حسنین رضا, ایک کا نام ہے مصطفیٰ رضا, ایک کا نام ہے حامد رضا. یہ نام اس نے کیوں رکھے؟ اس لیے کہ یہ شیعہ کے نام ہے. مولوی احمد رضا کے شیعہ ہونے کے 26 دلائل اس کے علاوہ ہیں. ٹھیک ہے, مولوی احمد رضا بریلوی سنی تھا کہ شیعہ تھا؟ میرا دعویٰ ہے کہ وہ شیعہ تھا. میرا دعویٰ ہے کہ وہ شیعہ تھا. اس لیے اس نے قرآن پر عمل کرنے کی بجائے ہندوؤں کی رسموں پر عمل کیا, کیونکہ شیعہ کے نزدیک یہ قرآن نامکمل ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں 17,000 ہیں اور ہمارے موجودہ قرآن کی آیتیں کتنی ہیں؟ 6,666. گویا کہ شیعہ کا قرآن ہمارے قرآن سے 3 گنا بڑا ہے, اور احمد رضا دھر پردہ اسی قرآن کو مانتا تھا, ورنہ یہ سنت کی بات کرتا قرآن کی بات کرتا؟ جو بات قرآن حدیث میں نہیں اس کو اپنانے کا کیا مطلب ہے؟ شیعہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن یہ پورا ہوتا 17,000 آیتوں والا, اس میں یہ بھی ہوتا کہ امام معصوم ہوتا ہے, امام حاضر ناظر ہوتا ہے, نبی عالم الغیب ہوتا ہے, کیونکہ احمد رضا کے بھی یہی عقائد تھے. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں, شیعہ کا امام ہے ملا باقر مجلسی, اس نے کہا کہ ہمارا جو قرآن ہے اس کی آیتیں تو 17,000 ہیں لیکن اس کا سائز ہے 70 گز لمبا. شیعہ کا قرآن کتنا لمبا ہے؟ 70 گز لمبا. میں نے کہا کہ اگر بند پڑا ہو یہ شیعہ کا قرآن تو 70 گز لمبا, اگر یہ کھول دیا جائے تو 140 گز. ٹھیک ہے نا بھائی, اگر بند پڑا ہو تو 140 گز, ایک بند پڑا ہو تو 70 گز, کھول دیا جائے تو 140 گز. اتنا لمبا چوڑا قرآن پڑھنے کے لیے ہر آدمی کے پاس ایک ایک موٹر سائیکل ہونا چاہیے.
کوئی مذاق کی بات تو نہیں ہے، آخر قرآن پڑھنا ہے. اور 140 گز کے اگر آپ فٹ بنائیں تو کتنے بنتے ہیں؟ کتنے فٹ ہیں؟ 140 گز کے فٹ. کتنے؟ 400. ادھر عمر وہی مرزا قادیانی دی بھی 14 سال سے وہ بھی 14 سال. یہ فرق آپ ہی نکل جاتا ہے. میں نے تو نہیں بنایا. 140 گز کے فٹ کتنے؟ 420. 420 کا معنی ہے دھوکہ، فریب، خیانت. جس کے قرآن کا سائز 420 ہو، جس کے قرآن کا سائز 420 ہو، اس کا مذہب بھی 420، وہ آپ بھی 420.5. اور میں نے فیصل آباد کے ایک جلسے میں کہا، بابا بے لوگوں تمہیں یہ قرآن منظور ہے؟ ایک بابا کہنے لگا، جی مجھے تو منظور نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا کہ میرے مکان کی جگہ 3.5 مرلے ہے، وہاں تو کھول ہی نہیں سکتا. اس میں تو کھلنا ہی نہیں. میں آخیا تو کھلنا اگاں بھی کوئی نہیں. مسلم لیگ والے 7 مرلے جتنے کھلنا اتنے بھی نہیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ مسلم لیگ والا کنے مرلے دیتے؟ انہوں نے آخیا 20 مرلے دین مرلے، پھر کھلے گا اسے قرآن. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی 1887 میں اپنے باپ کی مسند پر بیٹھتا ہے، اور اس نے باپ کی مسند پر بیٹھ کر سب سے پہلا فتویٰ جو دیا وہ یہ تھا کہ ہندوستان کے سارے سنی مسلمانوں کو میں حکم دیتا ہوں کہ کانگریس میں شامل ہو جائیں. کانگریس 1 سال پہلے بنی تھی 1886 میں. 1886 میں جب کانگریس بنی تو اس کو ایک انگریز نے کانگریس کو بنایا تھا کہ ہندو اور مسلمان مل کر انگریز سے تعاون کریں. کی بنیاد جب انگریز سے تعاون کی وجہ سے رکھی گئی تو احمد رضا نے فتویٰ دیا کہ سارے سنی مسلمان کانگریس میں شامل ہو جائے. اور 1921 میں جب مولانا ابوالکلام آزاد کانگریس کے صدر بنے اور انہوں نے اعلان کیا کہ آج کے بعد کانگریس انگریز کے مخالفت کرے گی، حمایت نہیں کرے گی، ہندو اور مسلمان مل کر انگریز کو اس ملک سے نکالیں گے، جب انہوں نے یہ اعلان کیا تو مولوی احمد رضا بریلوی نے 1921-20 مئی کو اخبارات میں بیان جاری کیا کہ سارے سنی مسلمان کانگریس سے نکل جائیں، جو کانگریس میں رہے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. یعنی جس وقت کانگریس کا مقصد انگریز کی حمایت تھا تو کانگریس میں شمولیت کا فتویٰ دیا، جب کانگریس کا مقصد انگریز کی مخالفت ہوا تو کانگریس سے نکل جانے کا فتویٰ دیا. مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے بھی کتاب لکھی، اس لیے کہ مجدد بھی اس کو بطور مجدد کے بھی خریدا گیا تھا جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس کے بعد مرزا قادیانی نے الفضل اپنے رسالے پر ایک شعر چسپا کیا کہ چھوڑ تو اے دوستو جہاد کا خیال، دین میں حرام ہے جنگ اور قتال. وہ کہتا ہے کہ جہاد مسلمانوں پر فرض نہیں، کیونکہ انگریز نے دیکھ چکا تھا کہ 1857 کی جنگ آزادی میں علماء تخت دار پر لٹک گئے جب جہاد نے انگریز کو ناک چنے چپائے تھے. انگریز ایسے آدمی پیدا کرنا چاہتا تھا کہ جو جہاد کو حرام قرار دے. چنانچہ سب سے پہلے مرزا قادیانی نے جہاد کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا، اور اس کے بعد 1888 میں مرزا غلام احمد قادیانی کے وقت مرزا مولوی احمد رضا بریلوی نے یہ فتویٰ جاری کیا، بلکہ ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے اعلام العالم بان ہندوستان دار السلام، کہ سارے دنیا کے لوگوں سن لو، ہندوستان دار الاسلام ہے. ہندوستان کے اوپر جو انگریزوں کی حکومت ہے یہ کافروں کی حکومت نہیں، مسلمانوں کی حکومت ہے. یعنی احمد رضا بریلوی نے کہا ہندوستان میں انگریز کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے، کیوں؟ کہ یہ دار الاسلام ہے. اور غلام احمد قادیانی نے کہا انگریز کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے، ہے، مجھے آپ بتائیں کہ مرزا قادیانی کے بڑے بھائی غلام قادر کا مرزا احمد رضا بریلوی شاگرد ہو اور انگریز کے خلاف جنگ میں حصہ نہ لے، انگریز کے خلاف لڑائی کرنے والے علماء دیوبند کو احمد رضا نے بھی کافر کہا، غلام احمد قادیانی نے بھی کافر کہا، اس لیے کہ یہ انگریز کا مقابلہ علماء کیوں کرتے ہیں؟ اور غلام احمد قادیانی نے بھی انگریز کے حق میں کتاب لکھی، احمد رضا نے بھی کے حق میں کتاب لکھی، اور اس کے بعد 1936 میں مولوی احمد رضا کے لڑکے حامد رضا کا ایک بیان انقلاب اخبار دلی میں شائع ہوا کہ جس طرح میرا باپ انگریز کا وفادار تھا، اسی طرح وفاداری میں اپنے باپ سے کم نہیں ہوں، اس لیے وقت بہت گزر چکا ہے تو میرے وظیفے میں اضافہ کیا جائے، جتنا وظیفہ میرے باپ کو ملتا تھا اس سے زیادہ مجھے وظیفہ دیا جائے۔ میرے دوستو، اس کے علاوہ ایک ربنسن انگریز ہے، اس کی ایک کتاب انگریزی میں چھپی ہے برطانیہ میں، وہ کہتا ہے کہ احمد رضا بریلوی ہمارا پولیٹیکل ایجنٹ تھا کہ جس کو امت مسلمہ کو لڑانے کے لیے ہم نے ہندوستان میں جس کو پیدا کیا تھا۔ ان تمام دلائل کے علاوہ اور بھی کئی دلائل ہیں جن کی بنیاد پر میں بریلوی امت کو چیلنج کرتا ہوں کہ احمد رضا اسی طرح انگریز کا ایجنٹ تھا جس طرح غلام احمد قادیانی انگریز کا ایجنٹ تھا۔ اگر تمہیں شک ہے مجھ پر مقدمہ چلاؤ تاکہ میں عدالت کے کٹہرے میں تمہارے باپ کے چہرے سے پردہ ہٹاؤں۔ کو کافر کہتے ہو کہ جن کی ساری زندگی انگریز کا مقابلہ کرتے ہوئے گزر گئی، وہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جس کے بارے میں شورس نے کہا شافعی دونوں مکان کی راہ دکھلاتا رہا، گمراہان شرک کو توحید سکھلاتا رہا، اور پرچم اسلام اپنے درخشاں کے روپ میں بتکدوں کی چار پہ لہراتا رہا۔ اور مولانا رشید احمد گنگوہی کے بارے میں شورش کہتا ہے کہ اس زمین پر عصر حاضر کا فقیہ بے مثال سنت خیر الورا کے دمدمے گاتا رہا۔ مولانا شیخ الہند محمود الحسن کے بارے میں بڑی عجیب بات کہی کہ گردش دوراں کی سنگینی سے ٹکراتا رہا اور مالٹا میں نغمہ مہر و وفا گاتا رہا۔ مولانا حسین احمد مدنی کے بارے میں شورش کہتا ہے شہر استفاد